أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
تقول جبنكم.
وكما قال عليه السلام
والسلام:
وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلجه ومن أدلج فلا تدلج. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال عليه السلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے
ختم ہو جائے گی
چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ ان ساری مجالس میں کا پورا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے کی نیت کرے، اس لیے کہ جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا ہو سکے گا. آدمی ادھورا سنے گا، ادھورا سمجھے گا تو ادھورا عمل کرے گا، تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے نیت کریں کہ آخر تک رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے بعد بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر دین کو دور کیا جائے اور مجلس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے. اپنے پڑوسی پر بھی نگاہ رکھی جائے، کوئی اگر سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ اٹھا دیا جائے، یہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کی بات ہے. اسی کے ساتھ پوری بات دھیان اور توجہ سے سنی، جسم بھی یہاں ہے اور دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، کہ جو بات سنیں گے اچھی طرح سمجھیں گے اور اچھی طرح اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیج کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے. اس لیے عمل کی نیت کے بعد کو سننا. دوسرا نفع یہ ہوگا عمل کی نیت کرنے کا، جو باتیں بھی سنیں گے وہ باتیں محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. عمل کے وقت بھی وہ باتیں یاد آئے گی کہ فلاں کی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسا کرنا چاہیے. بات محفوظ رہے گی دل میں اور عمل کے وقت میں وہ یاد آئے گی. مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک مہمان آیا میزبان نے اپنے باورچی سے یہ کہا کہ میرا ایک بہت اہم دوست ہے، اس کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں اور کئی قسم کے کھانے بنانے ہیں. وہ کھانوں کی لسٹ دیا اس کو کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. اگر میزبان پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا، وہ ساتھی نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی وہ فوراً گنا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے کہ اس نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے اور عمل کی نیت سے سنی ہے، اس لیے بات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اچھی طرح سن کر، سمجھ کر، اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے اور پوری انسانیت ہے، ان سب تک بات کو پہنچانے کی نیت سے ہم بات کو سنیں گے۔ اب پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، 300 ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا کیا راستہ؟ کیا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں انتھک محنت کر کے وہاں تک اور ان تک پہنچنا، اور جو رہ گئے ہیں ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کر کے مرنا۔ یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا یہ صحیح رخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہی رخ اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا، آپ کی محنت کا میدان پورا عالم اور ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ تھا، آپ کی محنت کا میدان ہی اتنا بڑا کام دے کر کے آپ کو بھیجا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ کہ 23 سال کے عرصے میں آپ کو اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے تھے اس کے لیے انتھک محنت فرمائی اور پورے حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورے عالم آپ کی محنت کا میدان ہے، تو آپ اس علاقے میں کام کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا۔ 23 سال میں سوالات صحابہ بنی جو آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے اور آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اس لیے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے، فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بن نہار و رمضان بن لیل، فرمایا دن کے سے سوار ہیں، ان کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور فرمایا راتوں کے لیے عبادت گزارے، کانو قلیل من اللیل ما یہجعون و بالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے تھک کے مٹ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بن نہار و بکام بن لیل، فرمایا دن کو حشاش پشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے، اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور رات کی اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے میں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، یہ آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دین ہے، اور یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ تو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے نہیں تیار کرنا، بائیں بنکر نہیں بننا، یہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بائیں بنائی، اس لیے آدمی تیار کرنا. پھر صحابہ نے تابعین تیار کیا، تابعین کے ہاتھوں تبھی تابعین تیار ہوئے، پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ ان کے ہاتھوں چلایا، اور ایک ایک ولی کے ہاتھ وہ لاکھوں لاکھوں انسان بنے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی بنانا، کرنا اور آدمی بنانا. اس لیے یہ پوری یہ نیت کر کے سارا مجمع بیٹھے کہ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح کریں گے، اور پوری دنیا میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے انشاءاللہ مریں گے. جو بھائی سارا مجمع یہ نیت کرتا ہے، اللہ ہمارے سب کے لیے آسان کر.
ترغیب دینے کے لیے جتنا بھی مہینہ جاگ نماز کے بعد شروع ہونے کا.
میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور یوں فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور زندگی گزار کر کے آئے گا وہ ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی مشکل سے مشکل تر بنتی چلی جائے گی. اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس صرف دین ہے. رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے، جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے اس بات کو اور ان حالات کو رکھا ہے، اور انسانوں کے گزارے کے لیے رکھا ہے، کہ ہر آدمی جس سبب کو اللہ نے اسے دیا ہے اس سبب میں حکم کا پابند بن کر کے زندگی گزارتا ہے، یا اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے. جو بھی حال اچھا یا برا آدمی پر آیا، اس حال میں حکم کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے، یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں. حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، سارے احکامات سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں، اور خواہشات والا راستہ یہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، عبید خلق کا، اور دنیا کے سارے غلط چلنے والے لوگوں کا راستہ یہ خواہشات والا راستہ ہے. ان سب نے اپنی زندگی کا مقصد خواہش کو بنایا تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے. اس کے لیے کسی نے ملک کا راستہ لیا، کسی نے مال کا راستہ لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیا، کسی نے عہدے کا لیا، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائیں. ایک راستہ خواہشات والا ہے، ایک راستہ حکم والا ہے. تو اللہ ہر انسان کو ان حالات سے گزار کر اور ان اسباب سے لگ کر امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے. اگر یہ حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا تو جس سبب میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سبب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنا دیں گے. اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس حال میں حکم پورا ہو جائے گا تو حال میں حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے اس حال میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے. چاہے کتنا ہی بیماری کا حال ہو چاہے تندرستی کا حال ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس تندرستی میں اور بیماری میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے. اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا سبق بدلوانے کی یا کسی کا سبق چھڑانے کی محنت نہیں ہے یا حالات کو بدلوانے کی محنت نہیں ہے. حالات تو اللہ بدلیں گے بلکہ اس بات کی محنت ہے کہ جو جس سبب میں ہے اور جو جس حال میں ہے اس حال میں حکم کی پابندی کے ساتھ میں اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ میں جینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اور اس سبب میں اس کی زندگی بنا دیں گے. اسی لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے. مسلمان کا دین تو دین ہے ہی ہے اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی حکم کے راستے سے اور طریقے کے راستے سے. اور جس طرح عبادت پر انعامات ملیں گے ایسا ہی اپنے کھانے کمانے کی لائن پر بھی اور اپنے اچھے برے حالات پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے. اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے ہر کام دین ہے. شرط یہ ہے کہ حکم کا پابند بن جائے اور طریقے کا پابند بن جائے اور نیت یہ بنائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کرنے کو تجارت کر رہا ہے لیکن اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی بنے گی کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ بھی اللہ اس کو اٹھائے گی. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے لیکن حکم کا پابند بن کر کے دن کھیتی کرتا ہے تو فرمایا کھیتی جب تک ہری بنی رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے اور کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے. اگر اس کھیتی میں سے جانور دانا کھا جائے یا چور چوری کر جائے فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا. ایک غریب آدمی ہے روز مزدوری کرتا ہے روز کھاتا ہے لیکن مزدوری حکم کا پابند بن کر کے کرتا ہے تو فرمایا شام کو جب تھک ہار کر کے یہ واپس آتا ہے اپنے گھر پر تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے. اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے. فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کے ساتھ کر رہا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی. اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو. اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور زندگی میں نہیں پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا. اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے اس کی محنت ہے. تو پورا دین میرے دوستو کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دو لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے. اس ادھورے دین پر دنیا میں لگت مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. اسی لیے فرمایا معصابکم بھی مصیبت تو بے ماکسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت کی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے. اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی. اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پار کر دینا اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا ہے، جو تقاضا ہے، اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں کہیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، سو پتی ہزار پتی کو دیکھتا ہے، اور ہزار پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہی مال ہے، باقی عمر ملک نہیں ہے. تو جو چیز ہار میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں، سو والا بھی فقیر ہے اور کھرب پتی بھی فقیر ہے موتا کے. اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی عادت ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے تو تین وقت والے کو دیکھتا ہے کہ تمہیں تو پانچ وقت کا نمازی ہو، بہت سارے مسلمان تو صرف تین ہی وقت کے پڑھتے ہیں. تین وقت والے جمعہ والے کو دیکھتے ہیں، جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کے جرائم میں مبتلا ہے کہ ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے، باقی ہم کوئی شرابی کبابی ہے. اور جو لوگ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو کلمے والے ہیں، ہماری جنت تو ہمارے لیے ہے، جن کے پاس کلمہ نہیں ہے آپ ان کو یاد کر کے سمجھو. تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. اور حدیث سے بات بھی آتا ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ کا شمار شاکرین اور صابرین میں سے نہیں ہو سکتا. اور اللہ تک پہنچنے کے یہ دوراتے ہیں صبر اور شکر. اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں, شکر کا اور ایک صبر کا. تو شاکرین میں سے اور صابرین میں سے بننے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہر حال میں دیکھنا, اور دین کے معاملے میں اپنے کسی اوپر والوں کو دیکھنا. اور ہمارا یہ نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وسلم, فرما حق کیا ہے؟ فرما حق وہ ہے کہ اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے, اور دیکھ کر اپنی زندگی کی دینداری کو ان کی دینداری سے ملایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اگر اس حالت پہ موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اور صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جینا اور مرنا شروع کرے, تاکہ آدمی کی کمی کا پتہ بھی چلتا رہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہے. اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ محنت کی برکت سے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کاملین میں اٹھائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا. اس میں ندامت پیدا ہوئی کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. تو ایک اللہ والوں کے پاس جا کر کہا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, میری معافی ہو سکتی ہے؟ پر میں ہاں معافی ہو سکتی ہے, لیکن جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے اندر میں اکثریت بوڑھوں کی ہے, تو تم توبہ پر یہاں جم نہیں سکو گے. اس سے قریب میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے, اس بستی میں تم چلے جاؤ وہاں تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے گی اور لوگ بھی توبہ پر جم بھی سکو گے استقامت کے ساتھ. تو یہ آدمی نے یہاں سے چلنا شروع کیا, اور مقدر کی بات کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت والے کہنے لگے کہ اسے توبہ کا ارادے سے چلائے, ہم لیں گے اس کو. عذاب کے فرشتے نے کہنا شروع کیا کہ ابھی تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے, اس کی روح ہم لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بنا کر کے فرشتے کو بھیجا کہ زمین نہ دی جائے, اگر یہ بروں کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے, اور اگر نیکوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح لے. اور اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا, اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے جئیں گے اور محنت کرتے ہوئے مریں گے. اب میرے محترم لوگوں دوستو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت, ان کے اندر میں دینداری اور دین کی محنت کی کیا سطح تھی؟ اس کو ہر وقت میں سامنے رکھیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بڑھتی رہے گی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے اس میں کی سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ لا بلکہ آدمی جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے. آدمی کو معلوم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے. محلے میں مسجد ہے لیکن نماز نہیں ہے. وسائل بھی ہیں معلومات بھی ہیں لیکن اندر میں کھڑے ہونے کی فرائض پر طاقت نہیں ہے جس کی زندگی میں فرائض اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو سب سے پہلی بنیاد جو سارے نبیوں نے جس کی محنت کیا وہ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت کیا. جب آدمی کا ایمان اور یقین بن جائے گا تو ایمان اور یقین کے راستے سے جو اسلام آئے گا اور جو کرنے کے کام آئیں گے اور جو بچنے کے رائے کے احکامات آئیں گے اور جو دین کی محنت کے تقاضے آئیں گے ایمان کے بقدر اس کے اوپر آدمی کھڑا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا کلمہ ٹھیک کرے. تو کلمے کے ٹھیک کرنے کے کیا معنی ہے؟ کلمے کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو اور اس کا یقین بھی صحیح ہو اور اس یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی تقاضوں پر قائم ہو جائے. اسی نے فرمایا ایمان و باہو کر اپنے قلب و سب تقاول عمل. فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راستے ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے. سب کی جو آنکھیں ہیں سب کے جو کان ہیں سب کے جو ہاتھ ہیں سب کے جو پیر ہیں سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں. چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں سب کی ایک ہی شکل ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ پر میں 24 گھنٹے کی زندگی یہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان والا آزاد نہیں ہوتا اور جو آزاد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. پابندی کا نام اسلام ہے. تو فرمایا دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے 24 گھنٹے میں کہ یہ ایمان والا تاجر ہے یہ ایمان والا مزدور ہے یہ ایمان والا حاکم ہے یہ ایمان والا کسان ہے یہ ایمان والا مالدار ہے یہ ایمان والا غریب ہے یہ ایمان والا مرد ہے یہ ایمان والی عورت ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ایمان کا پتہ دے گی. اس لیے سب سے پہلی محنت ہے اپنے یقین کو اور ایمان کو بنانے کی کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک اور مال سے نہیں ہے ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اس لیے بنانا اجاڑنا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ آگامی ہے. فرعون ہے اور نمرود ہے ملک کے بڑے بڑے نقشے ان کے پاس میں ہے لیکن اس میں رہ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. قارون کے پاس میں اتنا بڑا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. اندازہ لگائے خزانہ کتنا ہوگا لیکن اس خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. شداد کے بعد اتنا سامان تھا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی. حامان فرعون کا وزیر تھا پوری مملکت کا ذمہ دار تھا لیکن اللہ نے ان سارے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ کر کے بتایا کہ ان نقشوں میں زندگیوں کا بننا ہے نہیں. چاہے چند دنوں تک ان کی چلتی نظر آئے لیکن نتیجے تک ان کو اجڑنا ہے. کبھی اجاڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو موت پر تو آدمی کو اپنا اجاڑ یقینی طور پر نظر آ جاتا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا اور دین دیا اللہ تعالیٰ نے تو موت پر آدمی کو اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے یہ بات کے سمجھنے کے دو موقع ہوتے ہیں. موقع یہ ہے کہ غلط ماحول میں سے صحیح ماحول میں آدمی کو لانا اور اس ماحول میں لا کر کے اس کو اللہ سمجھانا، اس کو آخرت سمجھانا، اس کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کی عذابات سمجھانا ایک راستہ حق پر آنے کا یہ ہے، اور سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ ماحول میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسرا راستہ موت کا ہے کہ موت کے وقت میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم البعث. فرمایا جب بھی آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو اپنی ناکامی اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے، تو اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجیے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا، فرمایا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، ایک آدمی دنیا کے پیٹ سے آخرت کے بارڈر میں داخل ہو گیا اب یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا، اب عالم برزخ کس کے بعد ہے اور قیامت تک عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ماحول میں لینا. دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالا جائے، اور نکال کر کے اس کو مسجد کے راستے سے اور اعمال نبوت کے راستے سے ہر فرد امت کو اس محنت میں شریک کیا جائے کہ جس کے راستے سے ہر فرد امت میں حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کے ہر محنت کے تقاضے پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت پیدا ہو. اس لیے سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بنانے والے صرف اللہ ہیں اور زندگی کے اجاڑنے والے بھی صرف اللہ ہیں. ملک اور مال سے ڈگری اور عہدوں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ کے بنانے سے بنتی ہے. اور اللہ کی یاد زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی دنیا جھوپڑے میں ہے تو دنیا میں دنیا کے اعتبار سے کامیابی دے دیں گے. اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھوپڑے میں رہ کر دلوں میں اطمینان چین اور سکون عطا فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو نماز کے راستے سے اور دعا کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس حال کو حل فرما دیں گے. ایسے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت عطا فرمائے. جو مقدر کی حالات روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے. جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی. اور برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنی دکھنے میں تھوڑی نظر آئے لیکن آدمی کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور برکت کے راستے سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی. اور آج کے محل میں ہی چلنا محل میں زندگی بنا دیں گے، محل والے کو جھوپڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی آپ ہمارا شاہی فرمان سنا دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو. چھوڑ سکتا, اور جو واجب نہیں چھوڑے گا کبھی فرض نہیں چھوڑے گا, اور جو فرض نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے, چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا اس کو لالچ دی جائے یا چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا یا دھمکایا جائے, کبھی یہ ایمان سے نکل نہیں سکتا ہے. جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے. تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو تو کیا ہوگا, فرمایا اللہ تو میں ہوں آپ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے. اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی چوک ہو جاتی ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور جب اللہ محبوب بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے محترم دوستوں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے, اس گھرانے کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ اپنے ہزاروں کے ساتھ اور اللہ اپنے قوت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو محمدی بن کر جیتا ہے اور محمدی بن کر کے مرتا ہے, اور اللہ ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہے. اس لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے, سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا, اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی. تو اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا, بس وہ مارتے ہی دھام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا, مار دیا مار دیا مار دیا, لوگ جمع ہو گئے پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, پھر بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں ہے, یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. اس کا معاملہ ہے یاروں کا, اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا, اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا. تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو سارے ایمان والوں کے ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے, اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے دوست ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان والا محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اللہ نے جنگ کیا ہے. ایک فرمایا من آزاری ولی فقد آزمتو بالحق, حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے, اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اللہ کے ولی بن کر کے آپ کیجیے, کیونکہ بھائی دنیا کی کوئی طاقت اس سے دشمنی کر سکتی ہے, اور اگر دشمنی کرے گی تو اس کا وبال ایسا مقدمہ پڑے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی, اس کو نہیں اس کے خاندان کو یاد آ جائے گی نانی, جو اللہ کے دوست کے ساتھ میں دشمنی کرے. دوسرا فرمایا کہ جو ربا میں اور سود پہ ہاتھ ڈالے, اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو سود پہ ہاتھ ڈالے وہ کبھی پلٹ نہیں سکتا ہے. اسی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویمحی الصدقات, فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں. صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے آدمی مٹے گا, اس کا انجام مٹنا ہی ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, دس سال میں نہیں تو بیس سال میں, چالیس سال میں اس کو مٹنا ہی ہے. سود کی فطرت میں مٹنا ہے اور صدقے کی فطرت میں بڑھنا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنا کلمہ ٹھیک کرے, دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے, اور اس کے ساتھ بھی چوبیس گھنٹے کی زندگی آدمی کی محمدی بن کر کے جینا آ جائے اور محمدی بن کر بننا آ جائے, یہ کلمے کے سیکھنے کے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہے. ابھی ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی محمدی بن کر کے جینا آسان ہو جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن جو دیا ہے وہ عبادت کی لائن دیا ہے. عبادت میں اس کی مشق ہے, اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے, اس میں جان لگتی ہے, اور زکات میں مال لگتا ہے, اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے. حج میں جان بھی لگتا ہے. اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے. تو یہ دونوں عبادت کی لائن ٹھیک کرنا, اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے حق ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے, اور جس میں شرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی, ورنہ بڑے بڑے گناہ جس کے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی. تو ذات میں بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے, اور ایسے ہی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهُ, ورنہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے قربانی اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے, نظر اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے, عبادت اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے, قسم اللہ کے نام کی کہی جا سکتی ہے. اس لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے. اس لیے اپنی یہ دونوں لائن کو ٹھیک کرنا, سب سے پہلی محنت نماز کی ہے. ہمارے کلمے نماز, ہماری تبلیغ کی محنت میں چھ صفات تھے, یہ دو بنیادی صفتیں ہیں, کلمہ نماز علم اور ذکر, ان دونوں کی تکمیل کے لیے, اقرار مسلم اس کی حفاظت کے لیے, اور اخلاص قبولیت کے لیے, اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے اور پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے. اصل محنت یہ دو صفتوں کی ہے. یہ دو صفت اگر بن جائے تو پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے. اس لیے نماز کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کی نماز ایسی بنے کہ جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت والی بنا دے. اس لیے نماز کی خاصیت بنائی, بتائی ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمائے نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. جب نماز بنتی چلی جائے گی تو 24 گھنٹے کی زندگی سنورتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں بات آئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے گی, ان قریب نماز اس کو اس کی چوری سے روکے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دو شیشا سے, خیر و مرور کا زمانہ تھا. تو اس بچے نے یوں کہا لڑکے سے کہ تم پہلے ایک کام کرو, 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو, اس کے بعد آگے کی بات کریں گے. تو اس نوجوان نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی. تو 40 دن نماز کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال دیا, اپنی محبت دے دیا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دار اور کھڑکی ہوتی ہے, کہ گھر کا دھواں یہیں سے جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں کہاں سے آئے گی, ایک کھڑکی اور روشن دار سے آئے گی. ایسا ہی رضائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے, اور اچھائی اور زندگی میں جو آئے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی بن جائے جیسی نماز میں ہوتی ہے. تو نماز میں آدمی اپنی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ نے کہا قیام کے لیے تو قیام کیا, قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھی, تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تو تسبیح پڑھے, رکوع کا حکم دیا تو رکوع کیے, سجدے کا حکم کیا تو سجدہ کیے, تشہد میں تحیات پڑھنے کا حکم دیا تو یہ پڑھے, جس وقت میں جو کرنے کا حکم ہے وہ کرتے. ایسا ہی نماز کی باہر کی زندگی میں اپنے 24 گھنٹے کے سارے کاموں میں جو اللہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا, اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہے اس سے بچنا, اور جب کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں دعوت کا اور دین کی محنت کا تقاضا ہے تو اس تقاضے پر اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کو ہم پورا کر دیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو اٹکائے گے نہیں, اللہ ہماری دنیا میں برکت دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے. کرنا تو ہے آخرت کے لیے, لیکن یقین رکھنا ہے کہ آخرت بنے گی اس کے ساتھ اللہ دنیا بھی بنائے گی. آخرت جو ہے اس کے لیے کرنا ہے, لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا بھی دین ہی کے راستے سے بنے. دنیا کو مقصود نہیں بنانا ہے, مقصود تو آخرت کو بنانا ہے, لیکن یقین رکھنا ہے
تعالیٰ دنیا بھی اس راستے سے بنا دے. اس نے نماز پر محنت ہے, دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کی زندگی میں نماز زندہ ہونی چاہیے اور نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے جو پوری زندگی کو نکھار دے اور بے حیائی اور برائی سے زندگیوں کو پار کر دے. روزہ ایسا اچھا امت سے زندہ ہو جائے کہ جو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. یہ روزے کی غائد ہے. یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے فرض کیے گئے کہ روزے کی برکت سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. کہ جس طرح حلال سے بچے, گھر میں حلال کھانا ہے, حلال بیوی ہے, حلال پانی ہے, لیکن بچے ہوئے ہیں, جس نے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو بچ گئے. تو جس طرح حلال سے بچ گئے, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کرائے. اور آدمی کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا. کسی مسئلے میں الجھ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ اس مسئلے میں سے اس کو ایسا نکال دیں گے جیسے اس سے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. تقوی کی برکت سے اللہ اجڑوں سے نکال دیں گے. یہ تقوی کی برکت ہے. اور زندگی میں تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیں گے. دنیا میں جتنے کام مشکل بن گئے ہیں وہ کام آسان جو ہوں گے وہ تقوی کی برکت سے ہوں گے. اور یوں فرمایا, زندگی میں تقوی پیدا ہوا تو اس تقوی کی برکت سے جو بھول چوک ہو جائے گی وہ معاف ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے اللہ بھول چوکوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکی ہوگی اس کو اللہ اس کا وزن بنا دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا, نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ, اگر آپ ایک رات کی نیکی ہجرت والی مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وصال پر, تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک رات اور دن, اتنا وزن ہے اس کا. کہ فرمایا اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کام ہوا ان کی زندگی میں. لیکن فرماتے ہیں میں سارے کام آپ کو دے دوں اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں. تو یہ وزن کیسے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی کی برکت سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی بتایا ہے. سب سے بڑے تقوی والے کس کو بتایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے. تو اتنے بڑے تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو فرمایا, روزے ایسے زندہ ہو جائے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. ہر آدمی جس کے اوپر زکات فرض ہے ایسی خوشدلی کے ساتھ زکات دے کہ اس کے دل کا بخل ختم ہو جائے. بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت ہے یہ جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے. تو آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے کہ مال کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے یا تو مال ہوتا ہے یا بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دو بڑی خبیث حرکتیں ہیں اور صفتیں ہیں جو دنیا میں ساری فساد کی بنیاد ہے. یا تو مال کی محبت ہے یا بڑا بننے کی محبت ہے. حدیث سے پاک بھی آتا ہے کہ ایک جنگل ایک بکریوں کے ریور میں ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کے جذبے والا کرے گا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملیں گی, یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے. اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے حج میں بہت ساری باتیں ہیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم اس لیے کرنا ہے. شیطان کو کرنے کیوں آنی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا حکم اس کے لیے مانی ہے. تو حکم پورا کرو گے تب کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ایک کنٹری پر تمہارے محلی گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو حلال کر دے ہوئے ایک ایک کنٹری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے. ایسے ہر نیکی کے اوپر ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھائی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے مصطلفہ کے دن؟ فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے, مصطلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. کیا کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے. تو حکم کو زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج ہے. تو عبادت کی لائن زندہ ہو جائے امت میں اور اس کی غایت جو ہے وہ ظاہر بھی زندہ ہو جائے اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے. اس لیے یہ دوسری بنیاد ہے ہماری دین کی. تیسری بنیاد میرے دوست یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے, ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے, ہر آدمی کے تعلقات ہیں, ماں باپ ہیں, بچے ہیں, آپس کا تعلق ہے, میاں بیوی ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, بھائی بہن ہیں, آپس کے تعلق ہے, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, پڑوسی ہیں, پڑوسی کے تعلقات ہیں, سیٹ ہے, نوکر ہے, دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے, ایک حاکم ہے, ایک رعیت ہے, یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں, جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان سارے حقوق کو معلوم کر کے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. ماں باپ کے کیا حق ہیں؟ اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا. پر میں ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بعض مرتبہ معاشرت کے لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا, کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائی, تحقیق کے حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی. تو یہ معاشرت کی رہن کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. بچوں کے حقوق ہیں, بچوں کی ضرورتوں سے واقف ہے, ان کے حقوق سے واقف نہیں. اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے, دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے, اس کا اچھا نام رکھا جائے. نبیوں کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, تابعین کا نام ہے, اللہ والوں کا نام ہے. اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے. بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا, پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا. جو اپنے بچوں کو قرآن تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں, جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بچوں کے حقوق ہیں. بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا, مالدار دیکھ کر کے نہیں, خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں, بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا. یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر, اور اس کے بعد میں بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہیں. ایسی میاں بیوی ہیں, ایسے حاکم اور رعیت ہیں, ایسے سیٹ اور نوکر ہیں, ان سب کے حقوق ہیں. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی. کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان ہے، زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے، اور نفت عصمت کے لٹنے کا خوف ہے. اور ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے، اس کو پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا، فرما میں نے لوگوں کو ایسا پایا کانتا ہوں میرا بن محمد واحد، جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو ایسا میں نے پایا، اور کسی جگہ پر کوئی بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے چند گھر ہیں، ایک گھر سے نکل کر میں دوسرے گھر میں داخل ہوا، اس طریقے سے میرا پورا سفر ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے دنیا پر اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی یہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوگی، اور دنیا میں دین قائم ہوگا وہ دینی معاشرت پر قائم ہوگا. اور الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ دینی اور اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا. اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا، جب معاشرت پاکیزہ بنے گی تو پوری امت ایسی بن جائے گی. حدیث نے فرمایا کل جسد واحد، کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر میں سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے، ہاتھ چلتا نہیں ہے، پیر پکڑتا نہیں، تو ہر ایک کا عضو الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جماعتیں نہیں بنایا، ہم کو امت بنایا ہے، اور آپ نے جاہلیت کے سارے رگوں کو کاٹ دیا ہے، آپ نے ساری جاہلیت کے رگوں کو کاٹا ہے. زبان کی رگ کو کہ ہماری زبان کا آتی ہے، رنگ کی رنگ کو کہ ہمارے رنگ کا آتی ہے، یا ہماری قوم کا آتی ہے، قومیت کی رنگ کو اور وطنیت کی رنگ کو، اور ان ساری رنگوں کو کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے، پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے. انما المؤمنون اخوة، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی زبان کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی وطن کا ہو، پر میں سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں جو مشورہ ہوا ہے تو سب نے الگ الگ رائے دیا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کافی رشتے دار کو مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو اس کے ہاتھ میں اس کے کافر باپ کو دیا جائے، بھائی مسلمان ہے اور بھائی کافر ہے، کافر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ہماری ساری رشتے داریوں سے ہم اوپر ہو چکے ہیں. ہماری سب سے بڑی رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس کی بھلائی چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت کا فکر کریں گے، لیکن محبت ایمان والے سے کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے منہ کو مار مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں، کہ اللہ مجھے ایمان والے کی محبت دے دے. یہ ایمان والا ہے، قابل محبت ہے، چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو، کوشش ہو گناہوں سے جیسے نکل جائے. جب گناہوں سے نکل جائے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا، حتی وہ حبیب اللہ. گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن گیا، تو اللہ کے محبوب سے ہم کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں، کیسے ہاتھمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی برائی چاہ سکتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب. کو اپنی معاشرت میں پاکیزگی لانا. رات کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بھائی اپنی معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ایمان والوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنا, احسان کا معاملہ کرنا. زندگی میں کبھی کبھی موقع آتے ہیں احسان کے, تو آدمی کو وہ جھکنا نہیں چاہیے. احسان کے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں. ایک طرف کھانا ہے, ایک طرف بھوکا ہے, میں نے صبح بھی کھایا ہے, دوپہر کو نہیں کھایا, بھوکے کو کھلا دیا, احسان کر دیا. زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں, تو یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. تو ہماری معاشرت میں یہ بنیادی جب ہوگی تو میرے دوست پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی, اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اللہ کی مدد کے آنے کا سب سے بڑا سبب اجتماعیت ہے کہ پوری امت ایک بنے اور نیک بنے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی, اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہوں گے. ہدایت کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا. دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا کام اللہ کی مدد سے ہو جائے گا. ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا, اور ہماری الجھنیں جو دنیا میں ہیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر, یہ ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے دور فرما دیں گے. آپ دیکھو صحابہ کی ہدایت کے مسئلے کو اللہ نے حل فرما دیا, اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دیا, اللہ نے ان کی الجھنوں کو ختم کر کے ان کو عافیت والی زندگی دیا جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا. اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ کریں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو, اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ ہماری اجتماعیت ہے, اور اجتماعیت میں اپنے بھائیوں پر احسان کرنا, ایثار کرنا, انصاف کرنا, اگر ضرورت پڑے غلطی کسی نے کیا ہے تو اس کو معاف کرنا, درگزر کرنا, کسی کی غیبت نہیں کرنا, کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا, کسی کے ٹوک میں نہیں لگنا, یہ ساری چیزیں امت کو توڑنے کی چیزیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پوری امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنوں, امت کے توڑ کا ذریعہ میں نہ بنوں. قیامت کے لیے ایک آدمی آئے گا کہ اس کے ایک بول سے ایمان والوں میں جوڑ پیدا ہوا, گناہوں کی لمبی فہرست ہوگی. اللہ فرمائیں گے تیرا بول ہماری نگاہ میں اتنا وزنی ہے کہ تو نے ہماری نبی کی امت کو جوڑا ہے, اس بول پر ہم تجھے جنت میں بھیجیں گے. ایک آدمی کا بہت بڑا نیکیوں کا دفتر ہوگا, لیکن اس کے ایک بول سے امت کے توڑ پیدا ہوا ہوگا, تو کل قیامت کے دن وہ بول اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے کہ تو نے ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت کو تو نے توڑا ہے, تو جہنم میں جانے کے لائق ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری معاشرت میں پاکیزگی آئے, ہمارے پاس معاشرت میں انصاف آئے, ایثار آئے, احسان آئے, ہمدردی آئے, ہر ایک کی بھلائی چاہنا آئے, کسی غلطیوں کو معاف کرنا آئے, درگزر کرنا آئے, اور ہر ایک کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرنا آئے. جو رحم کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر رحم کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے, خواہش بھی ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے, خواہش بھی ہے. ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں, کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری اور شادی ہے. ہر مرد و عورت کی پانچ ضرورتیں ہیں. تو ضرورتیں محدود ہیں اور خواہش سے محدود ہے. اللہ والے فرماتے ہیں خواہش کی مثال آگ کی ہے. آگ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو کبھی اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. ایسا ہی خواہش کبھی کسی کی دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ خواہشات نہ محدود ہیں اور دنیا محدود ہے. ایک بوتل میں ایک لیٹر پانی آ سکتا ہے, جس میں ڈیڑھ لیٹر نہیں ڈال سکتے. تو دنیا محدود ہے, خواہشات نہ محدود ہیں. تو دنیا میں اللہ نے ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی, ان کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو ضرورت اللہ پوری کریں گے, اور خواہش کے پورے کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. لیکن خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا خواہش کے پورے کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی. دنیا میں خواہش نہیں پوری ہو سکتی کسی کی, ضرورت پوری ہو سکتی ہے. خواہشات کے پوری کرنے کے چکر میں جو لوگ لگتے ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے اور اسی حالت میں وہ مرتے ہیں. اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا, یہ حکم ہے. حلال کا حکم ہے, حرام سے بچنے کا حکم ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا پیٹ میں گیا تو طاقت بنے گی, آدمی کو خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو آدمی کو قے ہو جائے گی, اسہال ہو جائے گا, آدمی بیمار ہو جائے گا, پوری خوشی نکل جائے گی. کیا کیا ہوا تھا, فوڈ پوائزن ہو گیا. فرمایا ایسے حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اور اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں تک تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا, اور ایک فاسق کیا میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میں میرے اندر برائی کا اور سینا کا جذبہ پیدا ہوا. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو کھانے کا اتنا زبردست حلال حرام کی تاثیر ہے. اس لیے حرام سے بچنا اور حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا. جب حلال طریقے سے اپنی ضرورت کے حاصل کرنے میں ہم لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم کو نیکی دیں گے. فرمایا قسم الحلال فریدہ بعد الفریدہ, فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد بھی حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. تو حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انعام دیں گے. جب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ترتیب زندگی کی صحیح ہو جائے گی تو صحیح زندگی کی ترتیب ہونے کے نتیجے میں ہمارے ہر کام پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. اس لیے حلال سے حاصل کرنا, حرام سے بچنا, سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا, اسراف سے بچنا. سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا, کھانا سنت کے مطابق کھانا اور حلال کھانا, لباس حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر لباس کو پہننا, بیوی کو حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر شادی کرنا, اپنی ہر ضرورت کو, اپنی سواری کی ضرورت ہوئی, سائیکل کی ضرورت ہو تو سائیکل خریدے, حلال سے خریدے, حرام سے نہیں. گاڑی کی ضرورت آئی تو گاڑی خریدے لیکن حلال سے خریدے, حرام سے نہیں. ایسا ہی شادیوں میں فرمایا سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر ہماری شادیاں ہو. تو اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر پورا کرنا. رہا خواہش کا تو خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے. اسی لیے فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. جنت میں کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارا جی چاہے. اپنی کی جی کے کیا چاہنے, کچھ بھی چاہ سکتا ہے کیوں بھائی؟ جی کیا چاہ سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے پوری دنیا میری ہو جاوے, ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے. اس لیے کسی کو بھی تلاش نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا تھوڑا ہے تو زیادہ مل جاوے, یہ بھی مل جاوے, یہ بھی مل جاوے. اس لیے کہ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو فرمایا خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی. ہر آدمی کی چاہت ہے کہ جوان رہوں, خوبصورت رہو, طاقتور رہو, ہمیشہ زندہ رہو, یہ ساری خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی. ہمیشہ جوان رہے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, ہمیشہ تندرست رہے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا, ہمیشہ خوبصورت ہوگا چودہ رات کے چاند جیسا خوبصورت ہوگا, کبھی بدسورتی نہیں آئے گی کہ بڑھاپے کی چوریا پڑ گئی چہرے پر. خوبصورت سے خوبصورت آدمی بےچارہ بڑھاپے میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن وہاں فرمایا اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی. زندگی اللہ دے گی, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے. ہر آدمی کا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا, آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی, جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام جیسی, قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا, اور اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے, کبھی وہاں سے نکالیں گے. کم سے کم درجے کا جنتی اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی ہے. کتنی بڑی جنت؟ دنیا سے 10 گنا بڑی. ہر آدمی کی چاہت ہے پوری دنیا سے مل جانے کی, تو چاہت وہاں کوئی ہو جائے گی بلکہ اس سے 10 گنا لگیں گے. اسی لیے پر وہ ملکن کبیرہ. یہ فرمایا مخاطب نے دیکھے گا, آپ پھر دیکھے گا, کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا اللہ اتنا ہی سلسلہ ہوگا, کبھی ختم بھی نہیں ہوگا, کبھی روکٹوک بھی نہیں ہوگی. کوئی نعمت کبھی ختم نہیں, کسی نعمت پر روکٹوک نہیں, جو چیز چاہے گا وہ فوراً مل جائے گا. اور فرمایا ہر جنتی کا بہت بڑا ملک ہوگا, دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی تو کتنا بڑا ملک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ملک کم سے کم درجے کی جنتی کو دیں گے, کم سے کم درجے کی جنتی کی 70-72 ہو رہے اللہ دیں گے. ایک ہو زمین پر اپنا پوروا ظاہر کر دیں تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی, سمندر میں ڈوبتے ہیں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے, اپنا دو پٹا دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے. اللہ کا دیدار ہوگا جیسے چودہ رات کے چاند کو دیکھتے ہیں, ایسے اللہ کو جنت میں جا کر کے دیکھیں گے. جو میں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کو دیکھیں گے, دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے, اللہ مہمانی کریں گے اور میدان مزید میں ساری جنتوں کو کھانے کی دعوت پر جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک محل, ایک ایک موتی کا, جس کے اور وہاں کے کنکر اور پتھر, ہیرے اور موتی ہوں گے, وہاں کا گارا زعفران کا ہوگا, گاس زعفران کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ایسی اچھی جنت دیں گے کہ آدمی خوش ہو جائے. اس سے بڑی نعمت اللہ دیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے جنتی ہو میرے بندو, میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو یہ خرچہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر کے کبھی جنت سے نکال نہ دے دے تو خرچہ ختم. اس لیے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہو. یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے, یہاں اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حرام سے بچنا, علماء سے پوچھنا اپنے سارے کاموں کو, تاکہ کوئی بھی مشتبہ چیز ہمارے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے, ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے, ہمارے گھر میں کوئی حرام اور ناجائز چیز نہیں آنی چاہیے. ہمارا گھر صحابہ جیسا گھر ہونا چاہیے اور اللہ والوں جیسا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی مشتبہ چیز اور مشتبہ کام ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو علماء کی روشنی, علماء کے سامنے پیش کرنا اور علماء سے رہبری لینا تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری بنے. اس لیے کہ دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی اور ہمارے معاملات آئیں گے. کہ بھائی دنیا کے سامنے کیا آئے گی؟ ہماری معاشرت سامنے آئے گی, دنیا کے سامنے ہمارے معاملات سامنے آئیں گے. ہم نماز, ایمان تو دل میں ہوتا ہے, نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, روزہ پیٹ میں ہوتا ہے, اور زکات اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دے سکتے ہیں, دوسرے کو نہیں دے سکتے. حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے. تو لوگوں کے سامنے ہماری معاشرت اور معاملات آئیں گے, اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا بنانا اور اس میں دو بنیادوں کو زندہ کرنا, ایک سچائی کو ایک امانت داری کو. اپنے معاملات میں سچائی اور امانت داری, یہ دو بنیادیں ہیں ہمارے معاملات کی. اس میں سچائی ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ میں تار مٹول کی بات نہیں ہونی چاہیے. سچائی ہونی چاہیے اور امانت داری ہونی چاہیے. ناپ تول پر پورا دینا, ناپ تول کر پورا لینا, اور اسی کے ساتھ جس سے لیا اس کو وقت پر دینا. غرض یہ کہ اپنے معاملات میں سچائی آنی چاہیے اور امانت داری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی ایسی اچھی بننی چاہیے کہ سارے انسانوں کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو ہم سے راحت تکلیف نہ پہنچے, نہ ہر تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے, اخلاق والی زندگی. اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا خلاصہ ہے اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. جنت میں اکثر لوگ تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے, اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی لفظی سے جائیں گے اور شرمگاہ کی لفظی سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. فرمایا اکثر تم ایمان اکثر تم اخلاق, فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. قیامت کے دن آتے کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اس لیے اپنی اخلاق کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی کو, ہمارے پڑوسیوں کو, ہمارے گاہکوں کو, ہمارے سیٹ کو, ہمارے نوکر کو, ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو اور پورے عالم کے ایک ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو. اسی لیے اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں فرمایا ہے. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو, درگزر کرو. اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے. کیا مشکل ہے؟ بدلہ مشکل ہے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا کہ بھائی وزن کر کے آپ تماچا اتنا مار سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ذرا سا زور سے مارا تو آپ ظالم ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے غلام ہیں, وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں, کام چور نہیں کرتے ہیں, میں ان کو سزائیں دیتا ہوں تو میرا کچھ معاملہ ہوگا اوپر؟ فرمایا ہاں, تمہاری مار پیٹ کو ان کی خیانت کے ساتھ وزن کیا جائے گا. اگر تمہارے پاس میں مار پیٹ زیادہ ہوئی تو تمہاری پکڑ ہوگی. تو فرمایا جھگڑا میں اپنے آواز پالنا نہیں چاہتا, سب کو الگ چھوٹا راہ کر کے آزاد کر دیا. تو آج آپ ناپ کر کے مار نہیں سکتے. کسی نے سخت سست آپ کو کہہ دیا تو آپ ناپ کر کے سخت سست نہیں کہہ سکتے. غصے میں تھوڑی بھی زیادتی ہو جائے گی, آپ زیادتی کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالمی میں ہوگا. اور اللہ ظالم کی حمایت نہیں کرتے, اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے, معاف کرنا آسان ہے. اس نے فرمایا جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو, معاف کرو, لیٹ گو کرو. اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ معافی کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. اللہ کی صفت ہے آپ کو معاف کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتے ہیں. جب آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. اس نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو, جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ بہت اہم ہے. قیامت کے دن آج صلہ رحمی اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے, اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا, رشتہ داریاں کبھی توڑنا نہیں چاہیے. رشتہ داریاں توڑنے سے بے برکتی زندگیوں میں آتی ہے, اور رشتہ داریوں کو نبھانے سے اللہ کی طرف سے عمر میں بھی, روزی میں بھی, صلاحیتوں میں بھی, ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے. اس نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں. اس لیے کہ دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, افراد پرستی کو ہی لوگ اخلاق سمجھتے تھے. تو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں. آپ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم. اور میں آپ تو بھلے ہیں, بھلوں کی اولاد ہیں, ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جن بھائیوں نے کنویں میں جانا اور جن کے پر ساری مصیبتیں بھائیوں کی وجہ سے آئی, جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا لا تسلیم علیکم اليوم, تمہارے پر کوئی لان تان نہیں, اللہ تم کو معاف کر دے, ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انت متلقا, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمیں اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. آپ ایسے عظیم اخلاق کے ساتھ میں بھیجے گئے.
تو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ان چار بنیادوں کے تحت ہیں. اس لیے اپنی اخلاق کی زندگی کو اس کی اچھی بنانا کہ ساری انسانیت کا قلوب دین کی طرف متوجہ ہو جائے. سارا دنیا میں ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ رہے گی. سارا دنیا میں ان تین بنیادوں کے ساتھ رہے گی, ایک ایمان کے ساتھ, ایک اعمال کے ساتھ, اور اخلاق کے ساتھ, جس سے پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے.
چلو
اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو, اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا. اللہ نے ہم کو ملک و مال کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ملک و مال ہے ہی نہیں. اور آپ نے اپنے
وہ دھیان سنا نہیں ہے یار, آپ جو کھلائے پالنا
چاہیے
پوری امت کو. آپ تو ادھر
دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں. مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس تشریف
لائے, پکڑ لو یار.
اللہ کے نبی ہم آپ سے کس پر بیعت کریں, یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ والا ہے ہم بیعت کی. تو آپ نے فرمایا دبا یونی عالیہ سمے بنتا بل منشتے بل مکرا, اور میں اس بات پر میں آج کروں کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے, جی چاہے تو اور نہ چاہے تو, جی چاہے تو اور نہ چاہے تو, ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے, اس پر غور کرو. ورنہ کا پھر اس سے ولیسر تقیمے اور فراقی میں ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے, اس پر جانچ کرو. والد امر میں مارو گے ورنہ یعنی من کر, اس بات پر بیان کرو کہ بڑائی کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرو گے اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے, اس پر جانچ کرو. والا تقول باللہ حق لا تخافوا باللہ لومۃ لائم, اور اس بات پر بیان کرو کہ ہر حال میں حق بات کہو گے حق طریقے سے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں, کسی مجاہنت سے اور مورت سے سارے کام برباد ہوتے ہیں. اس نے فرمایا حق بات کو حق طریقے سے کہنا اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں, فرمایا اس پر بیان کرو. اور یہ فرمایا اعلان تم ناؤنی کما تم ناؤن الفسکم و اولادکم و ازواجکم, اور اس بات پر بیان کرو کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں گا تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی, میری تو مخالف نہیں ہے تمہاری بھی ہو جائے گی, تو ساری دنیا تمہارے پر چل دوڑے گی. تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی, اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو, اس پر بیان کرو. تو انسانیوں کا کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ شرائط جو بیان کریں اگر ہم پورا کر دیں تو ہم تم کو ملے گا. آپ نے فرمایا ولکم الجنہ, اگر یہ شرائط تم پوری کر دو گے تو اللہ اس پر تم کو جنت دیں گے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہی کہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہوں گی, ان کے خزانے صحابہ کی قدموں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلا دیں گے, جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں انتہائی بے بسی اور بے کسی میں, اور سراغ کے مالک نے جب آپ کا تعاقب کیا ہے اور آپ کا پیچھا کیا ہے اور آپ کے قریب پہنچ گیا, تو آپ نے فرمایا سراغا اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب اس راجے کے اندر تیرے ہاتھ میں ہوں گے. ایسی بے بسی بے کسی میں آپ کس راجے کے اندر کی بشارت دے رہے ہیں. آپ کہنے میں یہ بات تھی کہ یہ بات ہونی ہے اور یہ ہوگا کہ رہے گی, لیکن آپ نے صحابہ کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ یہ کو فرمایا ولکم الجنہ, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے. اور یقین رکھو کہ جس کی جنت بنے گی اس کی دنیا ضرور بنے گی, اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں, اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں انفرادی اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اس نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں. اس لیے ہمارا مقصد اللہ ہونے چاہیے اور آخرت ہونی چاہیے, چاہے اللہ کا کام ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اس سے ہم کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے, نہ اقتدار چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ ہم کو ملک چاہیے, نہ مال چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ رضا کے ساتھ زندگی گزارے, اللہ کی رضا پر موت آئے اور ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے, ہماری آخرت کے اجڑنے کا ذریعہ نہ بنے. تو اپنا مسئلہ اللہ کو اور آخرت کو بنا کر کے دنیا میں جینا, یہ ہماری بنیادیں ہیں دنیا میں جینا کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر کے آئے. یہ مبارک زندگی میرے محترم دوستو, یہ پوری دنیا میں عمر جن مسائل سے دوچار ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اور جن پریشانیوں میں سے گری ہوئی ہے, اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ مبارک زندگی ہے. پوری انسانیت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہر قدم اس کا تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے, اس تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے, اس تباہی سے نکل نہیں سکتی ہے سوائے اس مبارک زندگی کے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اس سے ہماری اور پوری امت کی اور ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ مبارک زندگی ہے. یہ زندگی زندہ ہو جائے گی تو امت کے اور انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے, اور جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی جب تک نہ مسائل حل ہوں گے اور نہ انسانیت تباہی سے بچ سکے گی. اس لیے میرے دوستو, اب یہ زندگی ہماری بنے اور امت میں زندہ ہو اور امت کے راستے سے انسانیت کے اندر میں زندہ ہو, اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو دین معلوم نہیں ہے, ہمارا المیہ معلومات کی کمی کا نہیں ہے, اور ہمارا المیہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے. وسائل بہت ہیں, دینی وسائل ایسی معلومات بہت ہیں, لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں. دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کے لیے جس سمائے اور یتیم کی ضرورت ہے اس میں کمی ہے. تو جب تک یہ کمی دور نہیں ہو جائے گی جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی. تو اب یہ زندگی میں یہ قوت کے پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ میرے دوست, قوت کے پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کرنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے, دین ہو دنیا ہو ہر چیز کو اللہ نے محنت کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم لوگ انسان کو محنت سے پیدا کیا ہے. تو دنیا کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہے اور دین کے لیے بھی محنت کرنا ہے, اور ہر لائن کی محنت ہوتی ہے, اس محنت کے نتائج ہوتے ہیں. ایک آدمی زمین پر محنت کرے کانٹے دار درختیں اگانے کی, کیونکہ اس سے پھلوں کی امید ہو سکتی ہے کہ اس میں سے پھل نکلیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایک آدمی کی تمام تر محنت مخلوق پر لگے اور خالص سے محبت ہو, خالص کی عظمت دل میں آئے اور خالص سے زندگی کے بننے کا یقین آئے کہ وہ یہ ممکن ہے, ایک آدمی کی تمام تر محنت اور طاقت مال پر لگے اور اعمال کی عظمت آئے, اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے, اعمال سے محبت اور لگاؤ پیدا ہو کہ وہ یہ ممکن ہے, ایک آدمی کی تمام تر طاقت اور توانائی دنیا پر لگے اور آخرت کا شوق پیدا ہو, آخرت کا فکر پیدا ہو, اللہ سے ملنے کا ملاقات کا شوق پیدا ہو کہ وہ یہ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں. جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوگا جب تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح کیا. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ اور میں محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائے, ایمان کے پھیلانے پر لگائے. سب سے پہلے لگانے کی جگہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ. کہ سب سے پہلے اپنے یقین سیکھنے کے لیے اور امت میں یقین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیت کو لگانا, اور اتنا لگانا جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے. کہ بھائی اتنا لگانا, بولو جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ کہ بھائی گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے اتنا لگتے ہیں. تو سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اتنا رکھتے ہیں جتنا تقاضا ہے. ایسا ہی دعوت کا جو تقاضا جس نوعیت کا بھی ہو اس تقاضے پر اپنی جان اور مال کو اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. یہ سب سے پہلا مطلب ہے لگانے کا کہ ایمان کو سیکھتے رہے ہو اور ایمان سکھا بھی رہے ہو, یقین بنا بھی رہے ہو یقین سکھا بھی رہے ہو. اس لیے کہ دعوت اللہ کا راستہ ایسا ہے جو اس طرح کی تجارت ہوتی ہے. تجارت کے دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں, افادہ اور استفادہ. آدمی خود فائدہ اٹھاتے ہیں جیب میں کمائی لے کر شام کو گھر جاتا ہے اور صبح سے شام تک جتنا لوگ خریدتے ہیں وہ سارے دکان سے نفع اٹھاتے ہیں. فائدہ پہنچاتا بھی ہے فائدہ حاصل بھی کرتا ہے. ایسا ہی دعوت کے لوگ کا راستہ ایسا ہے کہ بیعت پک میں فرد بنے گا اور بیعت پک میں عالم بنے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے کہ بھائی سارا مہمان اس کے لیے تیار ہے. دوسرا ہے دوسرا لگانے کی جگہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو عبادت پر لگائے. دیکھو بھائی ہم سے پہلے معاہدہ ہوا ہے آپ کا کہ بات پوری ہوگی اس کے بعد اٹھیں گے. کیوں بھائی باتیں اٹھیں گے ان شاء اللہ اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں, وہ جا سکتا ہے. معذور ہے بےچارا ڈائبٹیز سے پیشاب کی ضرورت ہے وہ جا سکتا ہے. باقی اپنا کھانا پینا ہے بھوک ہے اس کو دبا کر کے بیٹھے. انشاءاللہ یہ مجالس ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی اور ہمارے اللہ کے یہاں قبول کرانے کا ذریعہ بنے گی. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ تین دن ایسے اچھے گزارنے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے کہ نماز پر روزے پر زکات پر حج پر ہماری جان مال لگے اتنی لگے جتنی عبادت کا تقاضا ہے, جس کے راستے سے ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے, ہماری نماز زندگیوں کو نکھار دے, روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے, زکات ہمارے بخل کو ختم کر دے, حج ہماری زندگی کو اطاعت پر لے آوے. اتنی اتنی عبادت پر اپنی جان مال لگانا جتنا عبادت کا تقاضا ہے اور یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تیسرے لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا, یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو محتاجیوں کو مقروضین کو بیماروں کو ان کے علاج میں غرض یہ کہ امت کے بعد جس لائن کا بھی بوجھ ہے اس بوجھ کو دور ہٹانے کے لیے اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی جان مال لگانا اور اتنی جان مال لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. یہ تیسرا مطلب ہے. چوتھی لگانے کی جگہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی
ضرورت ہے. اور
میں نے پہلے بتایا کہ ہماری پانچ ضرورتیں ہیں, ہمارے گھر والوں کی بھی پانچ ضرورتیں ہیں. کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری اور شادی ہے. تین ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور اپنی ضرورتوں کے گھر والوں متعلقین کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگانا لیکن بقدر ضرورت لگانا اور اسراف سے بچ کر کے لگانا. کیسے لگانا؟ بقدر ضرورت لگانا, اسراف سے بچ کر کے لگانا. اس لیے اسراف کی کوئی حد نہیں ہے. جب زندگی میں اسراف آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو اسراف کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے. اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے بقدر ضرورت اپنی ضرورتوں میں اور متعلقین کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگنا یہ محنت کا روپ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پوری امت میں ظاہر کیا ہے. اور یہ اتنا طاقتور محنت کا روپ ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. اللہ نے اتنی طاقت محنت کے اس روپ میں رکھی ہے. آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی, لیکن یہ ساری جہالت اور یہ ساری گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے کام امت کے اندر میں زندہ فرمایا. دیے، ایک تو مجمع تیار ہو گیا اور ایک ماحول تیار ہو گیا. مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس نے صحابہ کی دعوت ہے اسلم و تسلم کا اسلام نہ ہو سلامتی ملے گی، شبوں کا اسلام. اور میں ہماری سے ہو جاؤں، ہماری کی ہر وہ چیز وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے. صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کا دین راج، ان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی ہر چیز سے اللہ راضی ہو گئے. فرمایا اسلام میں اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کہ کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہوئی. تو ایک مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے مردوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، مالداروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، سب آدمی 100% دیندار آپ کو ملیں گے. دوسرا کام میرے دوست سے یہ ہوا کہ پورا مدی پورے حجاز کا ماحول بن گیا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بلوان بھی نہیں ملے گا. سارے مسلمان اپنے دین سے باخبر تھے، اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے، 100% ایمان والے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ انصاف کرنے والے تھے.
سارے گھروں
میں وقت گروتی سیری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، عمومیت کے ساتھ فخر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے. یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے. 100% ایمان والے آخرت کے اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا اور کوئی جو ہے وہ اقتدار کا طالب نہیں تھا، نماز کا طالب نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کے اور آخرت کے طالب ہیں. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں شوہر ہوں، بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنے مال کی، جان کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہے اتنی میں لگاتا ہوں، ایسا ہی دین کے لیے بھی جتنی جان، مال، وقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوگی اتنا میں اس پر لگاؤں گا. پورے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ اس ماحول میں کوئی بےمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بےمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور کوئی جماعت مدینہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین سیکھ کر کے واپس چلے جاتا. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے ہدایت پر آنے کی راہ ہموار ہو گئی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ گیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے 30 سال دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کل کونے کونے حق کو اوپر کر دیا اور غلط زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا. اتنا بڑا کام ہوا محنت کے صحیح روح کی وجہ سے، دعوت اور تبلیغ کے راستے سے محنت کا یہ روح زندہ کرنا مقصود ہے. یہ سال، 7 مہینہ، 4 مہینہ، چلنا، 3 دن، 2.5 گھنٹہ، یہ ساری محنت کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنا کا مقصود ہے کہ جب ایک مجمع دنیا میں محنت کے سروپ پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مجمع سے دنیا میں حق کو زندہ کرنے کا وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں تیرا رب ہی جانتا ہے کہ مدد کریں گے کتنے اس راستے سے کریں گے اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے کریں گے. مدد کے لامحدود اسباب ہیں اور پکڑنے کے بھی لامحدود اسباب ہیں. تو اگر یہ تھوڑے ہیں تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے. جیسے تم کو اتنے بچے کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قوت تمہاری قوت سے ملا کر کے تمہاری قوت کو بنا دیں گے. اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا مان بھی کیا نہیں کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہو جائیں گے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو اس راستے سے حل کریں گے جو محنت کا یہ صحیح رخ قائم ہو جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ 23 سالہ کام جب شروع ہوا ہے تو اس وقت میں کیا حالات ہیں, گمرائی کی درجے کی, گمرائی درجے کی کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تو دنیا کا حال کیا ہوگا. یہ گمرائی کا حال دنیا میں یہ تھا. تنگی ترسی تھی کہ کپڑے 70 کھل نہ جائے اس کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے تھے سمٹ کر کے تاکہ 70 نہ کھل جائے. اتنی کمی سواریوں کی, اتنی کمی کہ 10-10 سوار باری باری ایک ایک سوار پر سوار ہوتے ہیں اور پیدل چلتے پیر پڑ جاتے ہیں تو چیترے باندھ کر کے چلتے ہیں. یہ انتہائی کمی کے ساتھ سے زندگی شروع ہوئی کام کی, اسی کے ساتھ میں پوری سب کی سب وہ کی وجہ سے گر جا رہی ہے اس کی ابتدائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی روٹی دیا اتنی دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے چلتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کو دیا ہے. لیکن سارا نبوت کا زمانہ یہ لکڑی لگانے کا ہے, مٹی مٹانے کا ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لکڑی لگانے کا ہے, مٹی مٹانے کا ہے. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ مدینہ منورہ میں سارے زکات کے دینے والے ہیں, کوئی بھی زکات کا لینے والا نہیں ہے. اللہ نے روزی روٹی کے مسئلے کو اس راستے سے آسان کیا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے. آپ جانتے ہیں 23 سال تک کن حالات کے ساتھ ایمان والوں کی زندگی گزری ہے. سر ہجری 5 تک تو حالات ہی حالات ہیں, سب سے سخت حالات, لیکن ان سارے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ مدینہ منورہ کی طرف اور میری نگاہ سے آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا ہے, اور غلط ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا, اور غلط ارادے سے پیر اٹھا نہیں سکتا مدینہ کی طرف, ورنہ ہاتھ پیر توڑ دیا جائے گا, اس کی آنکھ کھول دی جائے گی. اللہ نے اس سے عافیت کے حالات پیدا فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہمارے مسائل کے حل ہونے کا شارٹ کٹ راستہ اور یقینی راستہ وہ ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ڈال کر کے گئے, اور آپ امت کو جس بنیاد پر ڈال کر گئے ہیں وہ محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے, عبادت پر لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے, اخلاق پر لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے, اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگائے, اسراف سے بچ کر کے لگائے. یہ محنت کاروں کی اتنا طاقتور ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. اس لیے میرے دوستو آج کے دن یہ پورا مجمع طے کرے ہو کہ انشاءاللہ محنت کے اس روپ پر آپ کو آنا ہے, کیونکہ کس کو آنا ہے اس پر. اب میرے دوستو پورے مجمع کو وہاں پر آنے کے لیے سب سے پہلے سے 7 مہینے اور 4 مہینے ہیں, اور میں جب اس راستے سے ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا تو زندگی کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے, کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے, کہ ہم اپنی دنیا کو نقصان دے سکتے ہیں اپنے آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کا رخ صحیح ہونے کا. ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے, آخرت کی طرف ہو جائے, اور ہمارا فکر دعوت کا بن جائے. کیا بن جائے؟ فکر دعوت کا بن جائے. دعوت کا فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کاروبار کو چھوڑ دینا ہے, اس لیے کہ ہمارے دین میں رحمانیت بھی نہیں ہے نفسانیت بھی نہیں ہے, ملک بنا بھی نہیں ہے اور ماتا پرستی بھی نہیں ہے. غلط پناہی غیروں کا طریقہ ہے, غلط لوگوں کا طریقہ ہے, اور ماتا پرستی بھی غلط لوگوں کا طریقہ ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو اور کاروباری زندگی ہوگی لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. یہ دو ذمہ داری ہیں ہر مسلمان کے ساتھ, دینداری کے ساتھ ہوگی, دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب دین کا تقاضا آئے گا یا دین کی محنت کا تقاضا آئے گا تو اپنے گھر کاروبار کے تقاضے کو آگے پیچھے کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. چھوڑنے کا ہوتا نہیں ہے کہ بھائی چھوڑ کیا سکتے آپ, کہ بھائی گھر چھوڑ سکتے ہیں, مکان میں رہنا چھوڑ سکتے ہیں, باہر پر جی سکتے ہیں, یا شادی کرنا کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے, صرف آگے پیچھے کرنا ہے کہ بھائی آپ سو رہے ہیں آزاد ہو گئی تو آپ اپنی دین سے اڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچو, اتنا کرنا ہے. راحت کو قربان کرنا ہے. دھوپ ہو رہی ہے, زہر کی آزاد ہوئی ہے تو دھوپ برداشت کر کے مسجد میں پہنچو. اپنی دعوت کے تقاضوں کے لیے ایک وقت آپ نے متعین کیا ہے, اس وقت پر اپنے دعوت کے ان اعمال کو کرنا ہے. اگر کوئی تقاضا دنیا کا ہے اس کو آگے پیچھے کرنا, دار کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اللہ اسی کا نام قربانی دیتی ہے. قربانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو, اللہ کے دین کے محنت کے تقاضے کو نمبر ایک رکھنا, اپنی دنیا کے تقاضوں کو نمبر دو رکھنا, اس کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دے گی اور ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے, روز ہدایت سے ترقی ہوگی. اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے, اللہ عافیت کے حالات دیں گے کہ جو عافیت کے حالات کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. ایسی پاکیزہ زندگی اللہ سے دیں گے, وہ قربانی کی برکت سے دیں گے. اور قربانی کے معنی یہ ہے, اس کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو اور دین کی محنت کو ہمیشہ آگے رکھ کر چلیں گے اور اپنی دنیاوی تقاضوں کو نمبر دو پر رکھ کر چلیں گے. کہ بھائی وہ پورا مجمع تیار ہے, کون اس کے لیے تیار ہے؟ اور میرے دوستوں اس کے لیے اپنے لائن صحیح کرنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ بھائی ایک سال لگاؤ, سات مہینے لگاؤ, چار مہینہ لگاؤ, جن کے جو اوقات بڑے لگ گئے ہیں آخری درجے میں اپنی جماعت بنا کر کے چلا لگاؤ, تاکہ اس راستے سے ہماری زندگیوں کا رخ بھی صحیح ہو جائے اور ہماری محنت کا رخ بھی صحیح ہو. اب کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کروں.
چار مہینے کا